أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت شاہ نفیس الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار سنائے جا رہے ہیں.
صلی اللہ علی سیدنا محمد و بارک و سلم. صلی اللہ علی سيدنا محمد وبارك وسلم. إلهي ما حبوب كل جهاك دل و جگر کا سلام پہنچے نفس نفس کا درود پہنچے نظر نظر کا سلام پہنچے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم. بساط عالم کی وسعتوں سے جہان بالا کی رفعتوں سے, بساط عالم کی وسعتوں سے جہان بالا کی رفعتوں سے, ملک ملک کا درود اترے, بشر بشر کا سلام پہنچے. ملک ملک کا درود اترے, بشر بشر کا سلام پہنچے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم. زبان فطرت ہے اس پہ ناطق, ببارگاہ نبی صادق. زبان فطرت ہے اس پہ ناطق, ببارگاہ نبی صادق. شجر شجر کا درود جائے, حجر حجر کا سلام پہنچے. شجر شجر کا درود جائے, حجر حجر کا سلام پہنچے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم. رسول رحمت کا بار احسان تمام خلقت کے دوش پر ہے. رسول رحمت کا بار احسان تمام خلقت کے دوش پر ہے. تو ایسے محسن کو بستی بستی, نگر نگر کا سلام پہنچے. تو ایسے محسن کو بستی بستی, نگر نگر کا سلام پہنچے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم. نفیس کی بس دعا یہی ہے, فقیر کی اب صدا یہی ہے. نفیس کی بس دعا یہی ہے فقیر کی اب صدا یہی ہے گلیِ طیبہ میں رہنے والوں کو عمر بھر کا سلام پہنچے گلیِ طیبہ میں رہنے والوں کو عمر بھر کا سلام پہنچے صلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، انشاءاللہ before the arrival of our most honorable and respected Sheikh Hazrat Maulana Muhammad Salim Durrat Hafidhahullah and the nikah ceremony taking place, I would just like to share a few words with all my brothers that are present here. I would request all to make dua that Allah Ta'ala grant me the ability to say what is first of all beneficial for me and thereafter for all those that are listening. It is only through the sheer grace and fadl of Allah Subhanahu Wa Ta'ala that we are present here today in a gathering where a nikah will be taking place. From among the teachings and the advices of our Honorable Shaykh Hafidhullah with regards to how we should perceive a nikah and what are the lessons to be learnt from a nikah, I would just like to mention a few points. In our worldly life, Allah subhanahu wa ta'ala blesses us with many moments of happiness and joy. And happiness and joy comes directly from Allah subhanahu wa ta'ala. There are many different events and episodes in our life which bring happiness and joy. One of which is when a nikah takes place. Nikah is a moment of joy and happiness for not only the bridegroom and the bride and all those related to both these parties, but Allah subhanahu wa ta'ala has placed such happiness and joy in nikah that everyone that hears of a nikah, everyone that hears that a nikah will be taking place, they instinctively feel some joy and happiness. There may be many people here that are related to either the bride or the bridegroom. They most definitely would feel happiness and joy upon the nikah taking place. They may be those that are associated. There may be many that have no relationship, no association to the bride or the bridegroom. But when they hear after salah that nikah is to take place, instinctively we feel happiness and joy. So this happiness and joy, to the extent, is even felt by small and young children, because Allah subhanahu wa ta'ala has placed happiness and joy in nikah. Similarly, when the bride and the bridegroom are blessed with children, that is a moment of joy. When the children reach the age of acquiring knowledge and studying, that is a moment of joy. After graduating, that is a moment of joy. So each and every phase that we look at in two people coming together and in communion, that is a moment of joy and happiness. And our Sharia, it teaches us that at the moment of happiness and joy, we should never forget our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. So we should keep this point in mind, that Allah subhanahu wa ta'ala, having blessed us with many blessings, many moments of happiness and joy, we should never forget our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala, who blesses us with these moments. And the way we should remember Allah is that we abide by each and every commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, do as Allah subhanahu wa ta'ala wishes, and abstain from all those things that Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited. And that is what is known as taqwa, piety, and that is what would bring the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Now inshallah, before the nikah takes place, qira'ah will be recited by Ibrahim Duran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کے بے شمار انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام دین اسلام ہے. ہمارا دین، ہمارا مذہب اسلام، یہ پابندی کا نام نہیں ہے، ہمارا دین اور ہمارا مذہب ہمیں آزادی عطا کرتا ہے. جو دین اسلام سے آزاد ہیں وہ درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں غلامیوں کی جکڑ بندیوں میں ہیں، اور جو دین اسلام کو سینے سے لگاتا ہے وہ ہر غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. دنیا میں آزاد کوئی نہیں ہے، دنیا کا ہر انسان، اس روئی زمین پر بسنے والا ہر شخص کسی نہ کسی کا غلام ہے. ہر شخص کے گلے میں غلامی کا توک پڑا ہوا ہے. ہر شخص کے قدم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. کوئی مخلوق کا غلام ہے تو کوئی خالق کا غلام. اسلام ہمیں ہر مخلوق کی غلامی سے آزادی عطا کرتا ہے اور خالق کی غلامی کی دولت عطا کرتا ہے.
اور جو لوگ اسلام سے آزادی چاہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز سے آزادی چاہتے ہیں، ظہر کی نماز سے آزادی چاہتے ہیں، عصر کی نماز سے آزادی چاہتے ہیں، نماز سے آزادی، زکوٰۃ سے آزادی، حج سے آزادی، پردے کے احکام سے آزادی، وہ آزاد نہیں ہے، وہ مخلوق کی جکڑ بندیوں میں ہے، وہ مخلوق کی غلامی میں ہے. یہ نفس اور شیطان کی تصویر ہے، نفس اور شیطان کی تزیین ہے کہ نظر یوں آتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، اور جو مذہبی لوگ ہیں، جو مؤمن ہیں، جو مسلم ہیں، جو اسلام پہ چل رہے ہیں، وہ غلامی کی جکڑ بندیوں میں ہے، پابندی کی جکڑ بندیوں میں ہے. یہ نظر آتا ہے ایسا، شیطان اور نفس کی تصویر ہمیں دین سے دور رکھنے کے لیے، ابدی سعادتوں سے ہمیں محروم رکھنے کے لیے، ہمیشہ ہمیں مخلوق کی غلامی میں اور مخلوق کی غلامی کی جکڑ بندیوں میں رکھنے کے لیے. جو اسلام کو اپنا لیتا ہے، اسلام کو سینے سے لگا لیتا ہے، اسلام کے ایک ایک حکم کو حرز جان بنا لیتا ہے، وہ تمام غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. وہ صرف ایک کا غلام ہوتا ہے، اللہ کا. اسلام کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں اسلام کی دولت دے کر ہر غلامی سے آزاد کر دیا. نعمت ہے یہ اسلام. کبھی بھی دل میں میرے بھائیوں یہ خیال مت آنے دو کہ ٹھیک ہے، آخرت بنانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کسی طرح دین پر مجھے چلنا ہی پڑے گا، مگر ہے بوجھل چیز، مشکل ہے، بوجھ کی چیز ہے نا. ایسا خیال بھی مت آنے دو. دین کو بہت بڑی نعمت سمجھو. دین کے تصور سے دل خوشی سے لبریز ہو جانا چاہیے، جی مچلنا چاہیے کہ اوہ ہو، اللہ نے ہمیں کیسی آزادی عطا فرما دی. جو اللہ کی غلامی کو اختیار کر لیتا ہے وہ مخلوق کی غلامی سے آزاد، بلکہ مخلوق کا بادشاہ ہو جاتا ہے. بے تاج بادشاہ بوریے پہ بیٹھا ہوا ہے، پیون والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شکل و صورت سے نظر نہیں آتا کہ اس کی کوئی وجاہت ہوگی، مگر ہواؤں کو حکم کرے تو ہوا بھی اس کی تابع داری کرے، سمندر کو حکم کرے تو سمندر بھی اس کی تابع داری کرے، آگ کو حکم کرے آگ اس کی تابع داری کرے. زمین کو حکم کرے زمین بھی اس کی تابع داری کرے. یہ عناصر اربعہ جس سے انسان بنا ہوا ہے. زمین ہلنے لگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا مارا اور فرمایا کہ ہلتی ہے تو، کیا میں میرے رب کا غلام نہیں ہوں اور تو ہلتی ہے؟ رک گئی، زلزلہ رک گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے. دریائے نیل سال میں ایک مرتبہ بہنا بند کر دیتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ یہاں جب تک ایک لڑکی کو قربان نہیں کرتے، ذبح نہیں کرتے، لڑکی کو بھیٹ نہیں چڑھاتے، اس وقت تک یہ دریائے نیل جاری نہیں ہوتا. شیطان کا اثر تھا. ہم کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا. اس خط میں یہ تھا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کی طرف سے یہ خط ہے. کس کے نام؟ دریائے نیل کے نام. اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ، اور اپنی مرضی سے بہتا ہے تو عمر کو تیری ضرورت نہیں ہے. بہنا شروع ہو گیا. مدینہ منورہ میں آج تک زلزلہ نہیں آیا، دریائے نیل میں آج تک خشکی نہیں آئی. بے تاج بادشاہ، سروں کے اوپر تاج نہیں تھا، پیوند والے کپڑے، دیکھو تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، یہ امیر المومنین ہے. کئی سو میل دور ایک لشکر لڑ رہا ہے، انہیں مدد کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں منبر پہ کھڑے ہیں اور ہوا کو حکم کرتے ہیں کہ میرا میسج پہنچا دو. ہواؤں نے وہ کام کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جو آج ٹیلی فون اور فیکس وغیرہ نہیں کر سکتے. یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کا سہارا لو، پہاڑ کا سہارا لو. ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے اور وہاں ساریہ جو کمانڈر ان چیف تھے ان کے کانوں میں آواز آئی، آگ لگی مدینہ منورہ میں. اس ترقی یافتہ دور میں بھی آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، ایسی جگہوں پر جب آگ لگتی ہے فارسٹ میں تو ان کے قابو میں نہیں آتی. 1400 سال پہلے آگ لگی مدینہ منورہ میں، ایک گھر سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، گھروں کو جلا دی چلی جا رہی تھی. بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی مگر قابو میں نہیں آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ لایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اتاری اور چادر اتار کر عنایت فرمائی، اس سے آگ کو روکو. جن صاحب کے ہاتھ میں چادر آئی، چادر لے کر کے گئے، آگ رک گئی وہاں. یہ آگے بڑھتے رہے، آگ پیچھے ہٹتی رہی. چادر لے کر آگے بڑھتے رہے، آگ پیچھے ہٹتی رہی، یہاں تک کہ اس مقام پر آگ کو دفن کر دیا گیا جہاں سے آگ لگی تھی. اسلام ہمیں صرف ہر مخلوق کی غلامی سے آزادی نہیں عطا کرتا بلکہ ہر مخلوق پر بادشاہت عطا کرتا ہے. بس ایک کے غلام بن جاؤ. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، جگر مراد آبادی کا شعر ہے. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. میں اللہ کا ہو گیا، اللہ مجھ پہ چھا گیا. ہر وقت دل دماغ میں ایک ہی خیال رہتا ہے، اللہ 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 اللہ. اور اللہ اللہ کرنے والے کی زندگی خشک نہیں ہوتی. آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم سنت، نکاح کے وجود میں آنے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نکاح کیا ہے؟ لذتیں ہی تو ہے. نکاح کیا ہے؟ لذتوں سے ایک بھرا ہوا سامان، حقوق بھی ہیں کچھ اس میں. اسلام اگر لذتوں سے روکتا، اسلام کی وجہ سے اگر زندگی میں خشکی آ جاتی، سارے مزے ختم ہو جاتے، تو اسلام نکاح کی اجازت نہ دیتا. بلکہ اسلام نے تو ترک نکاح کو ناپسند کیا ہے. لا سرورت فی الاسلام، اسلام میں نکاح کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے کہ کوئی نکاح ہی نہ کرے. انسان کے جتنے فطری تقاضے ہیں ان سارے فطری تقاضوں کو کس طرح پورا کیا جائے وہ خود خالق انسان نے بتائے. اللہ اکبر، کتنی بڑی دولت ہم پر نہیں چھوڑا کہ تمہیں پیشاب کا تقاضا ہو تو اب تم جانو تمہارا کام جانے، پاخانے کا تقاضا ہو تو تم جانو تمہارا کام جانے، یہ نہیں کہا. نکاح شہوت پوری کرنے کا تقاضا ہو تو تم جانو تمہارا کام جانے، کھانے کا تقاضا ہو تو تم جانو تمہارا کام جانے، نہیں. ہم پر نہیں چھوڑا. وہ ذات کتنی بڑی، اس کے باوجود ہم پر ان کی شفقت اتنی ہے کہ ایک ایک چیز ہمیں سکھائی، ایک ایک چیز ہمیں سکھائی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشرق نے کہا کہ تمہارا نبی تو عجیب ہے، وہ استنجے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے، بیت الخلاء میں اس طرح داخل ہونے کا، اس طرح بیٹھنے کا، ڈھیلا اس طرح استعمال کرنے کا، پانی اس طرح استعمال کرنے کا، نبوت کا اس سے کیا تعلق ان گندی چیزوں سے؟ نبوت تو اونچی اونچی باتوں کو سکھلاتی ہے، روحانیت کی باتیں سکھلاتی ہے نبوت. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہمیں اس نبی پر فخر ہے کہ جس نے ہمیں آسمان سے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے, اتنی اونچی بات سے لے کر استنجے تک کا طریقہ ہمیں سکھایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی تکلیف میں نہیں چھوڑا کہ اس مسئلے کو میں حل کیسے کروں. اللہ اکبر, 23 سالہ زندگی میں, صرف 23 سالہ, کتنا بڑا معجزہ. 23 سالہ زندگی میں قیامت کی صبح تک انسان کو جتنی ضرورتیں پڑنے والی تھیں ان ساری ضرورتوں کو بیان فرمایا آپ نے. کتنی معمولی معمولی باتیں سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کتنی شفقت تھی وہ میں بتلاؤں آپ کو, آپ حیران ہو جائیں گے. بخاری شریف وسح الکتب عباد کتاب اللہ, اس میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ کسی شخص کو ایک جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہیے. اب ایسا کام تو کوئی بیوقوف ہی کرے گا, ہزاروں میں ایک کرے گا, مگر ہزاروں میں شاید کوئی بیوقوف کم عقل ایک آدھ آدمی یہ کام کرے اور اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو, یہ بھی رحمت للعالمین کو گوارا نہیں ہوا. یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ تو ہر شخص جانتا ہے, بچہ بچہ جانتا ہے کہ ایک جوتا پہن کر باہر نہیں نکلنا چاہیے ورنہ لوگ ہنسیں گے مذاق کریں گے. ایک جو بخاری شریف میں, یعنی کتنی صحیح حدیث, ایک جوتا پہن کر کوئی باہر نہ نکلے, کوئی چلے نہیں ایک جوتا پہن کر. کیوں؟ اس لیے کہ ایک جوتا ہو اور ایک نہ ہو تو اس میں گر جانے کا اندیشہ ہے, چوٹ لگ جانے کا اندیشہ ہے, اور اگر چوٹ نہ لگی گرا نہیں تو کم سے کم ذلیل ہونے کا تو یقین ہی ہے. اس لیے ہر عقل مند شخص یہ جانتا ہے کہ ایک جوتا پہن کر مجھے نہیں جانا چاہیے. بہت سے لوگ یہاں ایسے ہوں گے بلکہ اکثر جنہوں نے یہ حدیث پہلے نہیں سنی ہوگی, تو یہ حدیث سن کر یہ خیال آتا ہے کہ یہ بھی کوئی بتانے کی چیز ہے. یقیناً بتانے کی چیز نہیں ہے, مگر کیوں بتائی؟ کہ میری امت کا ایک آدھ بیچارہ بھولا والا آدمی اس تکلیف میں یا اس غلطی میں مبتلا ہو کر ذلیل نہ ہو جائے, یہ بھی برداشت نہیں کیا. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو وہ یہ کہ اسلام کو رحمت سمجھو, اسلام کے ایک ایک حکم کو رحمت سمجھو, اسلام کو نعمت سمجھو, اسلام کے ایک ایک حکم کو نعمت سمجھو. اگر بھاری لگتی ہے کوئی چیز اسلام کی تو یہ سمجھو کہ شیطان اور نفس میرے لیے بھاری بنا رہے ہیں, ورنہ یہ بھاری نہیں ہے, رحمت ہے, یہ اللہ کی شفقت ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے. نکاح جو ہے میرے بھائیو, نکاح یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے. ان نکاح من سنتی, نکاح میری سیرت کا ایک حصہ ہے, نکاح میری زندگی کا ایک حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تھوڑا جو ایکسٹریم ویو ان کا ہو گیا تھا, تھوڑے تشدد کی طرف جا رہے تھے, انہیں اعتدال پر لانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزوں کو چھوڑتا بھی ہوں, میں راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں, سو بھی جاتا ہوں, اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں, یہ میرا طریقہ ہے. فمر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے اس طریقے سے اعتدال والے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. دین اسلام میرے بھائیو بہت بڑی نعمت ہے. آج پوری دنیا میں اسی نعمت اور اسی دولت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ انسانیت اس دولت سے محروم ہو جائے. یہ ساری شیطانی محنتیں ہیں, دجالی محنتیں ہیں, شیطانی اور دجالی محنتیں ہیں. اسلام کو ہرز جان بناؤ. اسلام پابندی کا نام نہیں ہے, اسلام تو عشق و محبت کا نام ہے. ہم نے جن چیزوں کو پابندی سمجھا ہے یہ عشق و محبت کا نام ہے. اگر ہمیں اللہ جل جلالہ وام منوالہ سے محبت ہو جاتی تو اللہ جل جلالہ وام منوالہ کے بھیجے ہوئے جتنے احکامات ہیں ان میں کتنا مزہ ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا. اسی لیے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے عشاء کی نماز کے بعد کھڑی ہو جاتی تھی, اور جب کان میں آواز آتی تھی فجر کی اذان کی تو وہ کہتی تھی کہ اے رات تجھے کیا ہو گیا کہ تو اتنی چھوٹی ہو گئی. جس کا کام ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں عشق و محبت نہ ہو تو وہ کام ہمیشہ بوجھل رہتا ہے. آپ کو مجھ سے محبت ہے, میں آپ کو مشکل سے مشکل کام سونپوں گا, آپ بڑے مزے سے کریں گے. ہمیں اللہ جل جلالہ وعمن والہ سے محبت نہیں, عشق نہیں. عشق جس درجے کا ہونا چاہیے وہ نہیں, اس لیے ہم اللہ کے خوف سے اس کے سارے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں, اللہ کی محبت میں نہیں. تو اسلام جو ہے, اسلام یہ بہت بڑی نعمت ہے, ہمیں ہر غلامی سے نجات عطا کرتا ہے, ہر مخلوق کی غلامی سے نجات عطا کرتا ہے اور ہر مخلوق کے اوپر بادشاہت عطا کرتا ہے. حضرت ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کہا تھا کہ ابتعثنا اللہ, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے, یعنی ہم مسلمانوں کو وجود بخشا ہے. کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد, تاکہ ہم مخلوق کو نکالیں. لنخرج العباد, تاکہ ہم بندوں کو نکالیں. من عبادت العباد, بندوں کی مخلوق کی غلامی سے. الى عبادت رب العباد, اور انہیں ہم لے جائیں بندوں کے رب کی غلامی میں. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام, ہم انہیں پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنی سسٹمیں ہیں اور ان ساری سسٹموں میں جو اعتدال نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں ظلم ہے, اس ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف اور اسلام کی مساوات اور ایکوالٹی اور برابری کی سسٹم کی طرف لے جائیں. ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا کو سکھائیں کہ جس سسٹم پر آپ عمل کر رہے ہیں بہت خطرناک سسٹم ہے, اس کو چھوڑ دو. یہ غلامی کی سسٹم ہے, یہ ظلم و بربریت کی سسٹم ہے, اسے چھوڑ کر آزادی کی سسٹم میں آ جاؤ, اسے چھوڑ کر عدل و انصاف کی سسٹم میں آ جاؤ. اور یہ ظلم و بربریت والی سسٹم نے اور یہ غلامی کی سسٹم نے تمہیں یہ سمجھا رکھا ہے کہ جو کچھ ہے وہ یہ دنیا ہے, یہ سمجھایا ہے تمہیں, جو کچھ ہے وہ یہ دنیا ہے, یہ دنیا بہت بڑی ہے, مرنے کے بعد کچھ نہیں. تو کہا اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اگر دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کسی غیر مسلم کو, کسی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودہ ما سکا کافرا منہا شربت ماء, دنیا بے قیمت ہے, اسی وجہ سے اللہ نے اپنے دشمنوں کو دنیا دے رکھی ہے, اور آخرت قیمت والی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا نہیں دیتا, آخرت دیتا ہے. ہم اس لیے آئے ہیں دنیا میں, ہمیں اللہ نے اس لیے وجود دیا ہے ہم مسلمانوں کو کہ ہم لوگوں کو بتلائیں کہ نکلو, تم دنیا کی تنگی سے نکلو اور آخرت کی وسعتوں کی طرف آؤ. تو یہ نکاح جو ہے میرے بھائی بھی بہت بڑی دولت, بہت بڑی دولت, بہت بڑی دولت, کہ انسان جو ہے وہ نکاح کے ذریعے حیوانیت سے نکل آتا ہے. حیوان اور انسان میں فرق کرنے والی چیز یہ نکاح ہے. حیوان ہر جگہ منہ مارتا ہے, جہاں جی چاہا اپنی خواہش پوری کر لی. نکاح نے پابند بنایا کہ نہیں, تو حیوان نہیں, تو انسان ہے, اور بیوی کی شکل میں, بیوی کی شکل میں ایک نعمت عطا فرمائی جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, اسے سکون کا مرکز قرار دیا. هو الذي خلقكم من نفس واحدة, هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها, سکون کا مرکز اسے قرار دیا, گھر کو سکن کہا. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا, کہ گھر سکن ہے, گھر سکون کی جگہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں بالعموم عورت رہتی ہے, وہ ادھر ادھر جاتی نہیں, زیادہ تر گھر ہی میں رہتی ہے. تو سکون کا مرکز جس جگہ پر ہے وہ جگہ بھی سکون والا ہے. عورت کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ اسے سکون کا مرکز قرار دیا, کہ سکون کا مرکز ہے. سکون کے لیے حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا کہ حوا اگر نہیں ہوگی تو آدم جو ہے وہ وحشت محسوس کرے گا. میرا پیغمبر آدم, بیوی کے بغیر وحشت محسوس کرے گا, اس لیے حضرت حوا کو پیدا کیا. کتنا اونچا مقام. ہم میرے بھائیو دنیا میں مشغول, دنیا کے نظام میں مشغول, دنیا جس رخ پہ ہمیں لے جا رہی ہے اس رخ پہ چل رہے ہیں, اس لیے ہمارے سوچنے کا انداز بھی وہی ہو گیا ہے. سوچنے کا انداز اگر صحیح ہو جائے ہمارا تو اسلام کتنی بڑی دولت ہے وہ ہمیں نظر آئے, اسلام میں عورت کا کتنا اونچا مقام ہے وہ ہمیں نظر آئے. پھر اس کی برکت سے اللہ جل جلالہ وعام منوالہ اولاد عطا فرماتے ہیں, واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات. اللہ ہی نے تمہیں تم ہی میں سے بیویاں عطا فرمائی. بھئی توالد تناسل کے لیے اگر اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کوئی مشین ہمیں دے دیتا کہ اس مشین سے بچے پیدا کرو, نے کہا تم ہی میں سے, تمہاری ہی جنس میں سے الفت محبت عطا فرمائی, سکون کی جگہ بنایا. کتنی بڑی نعمت. اور باقی جتنی سسٹمیں ہیں ان سسٹموں میں صرف خواہشات پورا کرنا ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں لطف اندوز ہوتے ہیں اس وقت بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے, صدقے کا ثواب, خیرات کا ثواب. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے پوچھا کہ اس میں صدقے کا ثواب, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز طریقے سے بیوی نہ ملتی اور جائز طریقے سے شوہر نہ ملتا تو یہ خواہش ناجائز طریقے سے پوری ہوتی یا نہیں. کہا کہ ہاں ہوتی. تو کہا ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے سے جو بچا ہے اس کے اوپر اللہ ثواب دے رہے. تو میرا ایک پیغام تو آج کے اس نکاح کی نشست سے یہ ہے کہ اسلام کو رحمت سمجھو اور یقین کرو کہ اسلام رحمت ہے, اور جب رحمت ہے تو اس کے ایک ایک حکم کو سیکھو اور سیکھ کر اپنی زندگی میں جگہ دو چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلہن سے کچھ سیکھو دلہن سے, اسلام کو گلے کیسے لگانا چاہیے وہ دلہن سے سیکھو حضرت فرماتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھو جو جس لائن کی سوچ رکھتا ہے اسے وہی چیزیں نظر آتی ہیں. فرماتے ہیں دلہن سے سیکھو کہ اسلام کا معنی ہے سبمیشن ٹو دا ویل آف اللہ, سبمیشن. یہ سبمیشن جو ہے وہ دلہن سے سیکھو. اب تو کلچر بہت بدل گیا مگر آج بھی شریف گھرانے والے لوگ اس مثال کو سمجھ سکیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ دلہن کو دیکھو کہ ایک لفظ بولتی ہے کہ بیٹی ہم تمہارا نکاح فلاں شخص سے کرانا چاہتے ہیں, کیا تم راضی خوشی ہمیں اجازت دیتے ہو؟ وہ کہتی ہے کہ جی ہاں. وہ کہتی ہے بسم اللہ, وہ گردن ہلاتی ہے, بس ایک لفظ بولتی ہے, وہ کبھی بول بھی نہیں پاتی شرم و حیا کی وجہ سے, خاموش رہتی ہے, ایک لفظ بولتی ہے. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ لڑکی پوری زندگی اس ایک بول کی لاج رکھتی ہے, اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے کہ ہاں میں اس کو اپنا شوہر ماننے کے لیے تیار ہوں, آپ میرا نکاح کرا دیجئے, یہ ایک لفظ ہاں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ ماننے کے لیے تیار ہوں, اس کے خاندان کو اپنا خاندان ماننے کے لیے تیار ہوں, اور ان کا جو رہنے سہنے کا طور و طریق ہے اسے اپنا طور و طریق بنانے کے لیے تیار ہوں, میں اب ان کا ہو جانے کے لیے تیار ہوں. ہاں کہہ کر یہی کہتی ہیں. اسلام کے دائرے میں رہ کر, اسلام کے دائرے میں رہ کر ہر خاندان کے رہن سہن کا طریقہ کچھ نہ کچھ الگ ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ علیحدہ ہوتا ہے. کھانا پکانے کا طریقہ, کھانا کھانے کا طریقہ, اوقات. یہ لڑکی جو 18 سال تک, 16 سال تک, 20 سال تک ایک ماحول میں رہی ہے, ایک کلچر میں رہی ہے, ہم مردوں کو یہ بات میرے بھائیوں سمجھ میں نہیں آئی, اس لیے کہ ہمارے اوپر یہ حالت گزرتی نہیں ہے, یہ صرف عورتیں سمجھ سکتی ہیں.
ہم نہیں سمجھ سکتے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں جا کر سوچو میرے بھائیوں کہ اگر ہمارے اوپر یہ حالت آتی کہ ہم ہمارا گھر چھوڑ کر کسی اور کے گھر میں جائیں گے اور اپنی ساری خواہشات, ساری تمنائیں, سارے ارمان ان کی خواہشات اور ان کے ارمان کتابیں. میں شریف گھرانوں کی بات کر رہا ہوں, میں مغربی معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں, مگر نبھاتی ہے, نبھاتی ہے. سسرال والوں کی طرف سے تکلیف ہوتی ہے اسے بھی برداشت کرتی ہے, ساس کی طرف سے تکلیف برداشت کرتی ہے, سسر کی طرف سے تکلیف برداشت کرتی ہے, ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرتی, بولتی نہیں, بتلاتی نہیں, اس کی آنکھیں بتاتی ہے, اس کا چہرہ بتاتا ہے. بار بار ماں باپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا تجھے کوئی تکلیف ہے؟ نہیں, میں بہت اچھی ہوں, ذرا سر میں درد ہے مجھے. یہ جو اس نے کہا اپنی زبان سے کہ ہاں میں نے ان کو اپنا شوہر تسلیم کر لیا, اس خاندان کو اپنا خاندان تسلیم کر لیا, ان کا کلچر اب آج سے میرا کلچر, اب اس کے دل میں ماں باپ کو ملنے کا جذبہ اٹھتا ہے, وہ شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں جاتی. اور یہ نہیں کہ ہر مرتبہ پوچھتی ہے, شریف گھرانے کی بچیاں حالات کو دیکھ کر زبان کھولتی ہے, انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے میرے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہیں جانا چاہیے, خاموش رہتی ہے, وہ جذبات کو دباتی ہے. تو شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مسلمان, تجھ سے تو یہ نئی نویلی دلہن بھی اچھی ہے کہ ایک لفظ بول کر زندگی بھر اس بول کی لاج رکھتی ہے, تو نے بھی ایک بول بولا ہے اپنی زبان سے, تو نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہے, مگر تو ہر ہر قدم پر اس بول کو توڑتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو نے بھی یہ کہا ہے کہ آج سے اب میرا پرانا کلچر ختم, تو نے بھی کہا ہے کہ آج سے اب میرے پرانے دوست سب ختم, اب اللہ سے میری دوستی, پرانی سسٹم ساری ختم, اب یہ نئی سسٹم, تو نے بھی یہ کہا ہے. جس طرح یہ لڑکی بولتی ہے تو نے بھی بولا ہے, تجھ سے تو یہ نئی نویلی دلہن اچھی ہے کہ اپنی زبان سے نکلے ہوئے بول کی مرتے دم تک لاج رکھتی ہے اور تو ہر ہر قدم پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو ہمیں بھی میرے بھائیوں اس دین اسلام کو رحمت سمجھنا ہے, رحمت یقین کرنا ہے, اسے ہر وقت گلے لگانا ہے, اسی میں ہماری دنیا کی اور آخرت کی فلاح اور بہبودی ہے. دنیا میں راحتیں مل جائیں, دنیا میں مزے مل جائیں, دنیا میں اچھا گھر مل جائے, اچھی دلہن مل جائے, اچھا دلہا مل جائے, اچھے سسرال والے مل جائے, اور مزے ہی مزے ہوں, مزے ہی مزے ہوں, مزے ہی مزے ہوں, مگر گلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا توق اگر نہ آیا, اللہ کی غلامی اگر نہ آئی, اور یہ نفس کی غلامی چلتی رہی, تو یہ خوشی کوئی خوشی نہیں ہے. یہ خوشی دنیا ہی میں غم سے مبدل ہو جائے گی, اور مرنے کے بعد تو پھر غم ہے ہی ہے. اسی لیے اللہ جل جلالہ وامن والہ قرآن مجید میں کچھ میاں بیوی کے احکام بیان فرماتے ہیں تو عجیب اسلوب قرآن کا, نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم, یہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیت ہے, کھیت. کھیت ہے کھیت. اس سے اشارہ کیا ایک بات کی طرف کہ ایک مومن جب اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو مقصود خواہش پورا کرنا نہیں ہوتا, بلکہ خواہش اس نیت سے پوری کرتا ہے کہ یہ جو ایک فطری خواہش ہے, یہ خواہش اگر اندر ہی اندر رہی تو میں کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو جاؤں گا, تو یہ خواہش میں صحیح جگہ پہ خرچ کر دوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی رہے, ایک نیت ہی. اور دوسری نیت یہ کہ یہ خواہش بھی اللہ نے مجھے ایسی دی ہے کہ اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے, تو اگر کوئی اچھا نیک صالح بچہ پیدا ہوگا, سجدہ کرے گا, رکوع کرے گا, اللہ کا نام لے گا, امت کو اللہ کی طرف لائے گا, تو میرا اللہ خوش ہو جائے گا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوگا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ترقی ہوگی. یہ سامنے رکھ کر کے وہ اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے, اسی لیے دعا کیا پڑتا ہے, اللہم جنبنا الشیطان. ہاں اس وقت بھی, اس لیے کہ مقصد لطف اندوزی نہیں ہے, مقصد خواہشات کو, اس میں بھی اعلی کلمت اللہ, اللہ اکبر, اپنی خواہش پوری کرتے ہوئے بھی مقصد اعلی کلمت اللہ, کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے.
وہاں بھی وہ اپنے دشمن کو نہیں بھولتا, شیطان کو, اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے, اللہم جنبنا الشیطان, اے اللہ مجھے بھی میری بیوی کو بھی شیطان سے بچا لے, وجنب الشیطان ما رزقتنا. اور اس وقت یہ جو بیج بویا جا رہا ہے, اگر یہ درخت کی شکل اختیار کر لے اور بچہ پیدا ہو تو میرے بچے کو بھی شیطان کے اثر سے محفوظ رکھنا. حضرات محدثین نے اس حدیث کے مختلف مطلب بیان کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میاں بیوی یہ دعا پڑھتے ہیں اور اس دعا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم ان دعاؤں کو معمولی سمجھتے ہیں اور یاد نہیں کرتے. یاد کرنی چاہیے, پڑھنی بھی چاہیے. جو میاں بیوی اس دعا کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے نتیجے میں اسی دن علوق ہو جاتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے, اس ہم بستر ہونے کے اور صحبت کے نتیجے میں, اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے شیطان ضرر نہیں پہنچا سکتا. تو حضرات محدثین نے مختلف اس کی توجیہات بیان کی ہے, اس میں سے ایک توجیہ, اللہ اکبر, ایک توجیہ یہ ہے کہ جو ماں باپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان حسن خاتمہ میں اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا. بچہ صحیح راستے سے کتنا ہی کیوں نہ ہٹ جاوے, مگر موت کے وقت وہ کلمہ پڑھ کر جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد سے بہت محبت ہے, ہمیں اپنے اولاد کی فیوچر کا بہت فکر ہے, ہم میں سے کتنے لوگ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ یعنی یقین کہ حسن خاتمہ کی دولت ملے گی صرف یہ دعا پڑھ لینے سے. اسی سے پتا چلا کہ نبوی دعاؤں میں اثر کتنا ہے. تو جس جس جگہ کی جو نبوی دعا ہے اسے سیکھ سیکھ کر ہمیں پڑھنا چاہیے. تو نساؤکم حرص لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیت ہے. کھیت یعنی یہ ذہن میں رکھنا کہ صرف خواہشات کو پورا کرنا مقصود نہیں, کھیت ہے. جو فطری خواہش میرے اندر پیدا ہوئی ہے اسے صحیح جگہ پہ ڈالنا ہے تاکہ اس بیج کے ذریعے کوئی ایسی چیز وجود میں آئے جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے, امت کے لیے نافع بنے. فاتو حرثکم الناشر, یہ تمہاری کھیت ہے, تم جس طرح سے چاہو اس میں بیج بو. اصل یہ حکم بیان ہو رہا ہے میاں بیوی کے, مگر یہ بیان کرتے کرتے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وقدموا لانفسکم. دیکھو کہہ یہ رہے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات کھیت ہے, بیوی میاں جو ہے وہ کسان ہے, وہ اس میں بیج ڈالے گا, بچہ پیدا ہوگا جو آخرت میں کام آئے گا, دنیا میں بھی کام آئے گا. نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم. اب یہی احکام بیان ہونے چاہیے تھے, مگر اچانک اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وقدموا لانفسکم. اس لیے کہ اللہ جلالہ وامن والہ جانتے تھے کہ یہ صحیح مقصد کے ساتھ شادی کرے گا, یہ سب باتیں ذہن میں ہوگی, مگر جب شادی ہو جائے گی تو اسی لذت میں پڑ جائے گا اور مجھے بھول جائے گا, آخرت کو بھول جائے گا, اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول جائے گا. اس لیے اللہ جل جلالہ وامن والہ نے یہ حکم فرما کر کے آگے کہا کہ بھائی دیکھو تمہاری کھیت ہے, اب جس طرح چاہو اس کھیت میں بیج ڈالو شرعی حد میں رہ کر, اور اپنی خواہشات کو صحیح جگہ پہ خرچ کرو, ناجائز کاموں سے بچو, اچھی نیک اولاد پیدا ہو اس کا خیال رکھو. اور نساؤکم حرث لکم کہہ کر آگے کے سارا تربیت کا سب کچھ بتلا دیا کہ ایک شخص بیج بو کر پھر فارغ نہیں ہو جاتا, بلکہ بیج بوتا ہے, جب وہ درخت اگنے لگتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے, اس کے اوپر پھل لگتے ہیں خیال رکھتا ہے, اور زندگی بھر اس باڑی کی اور حفاظت کرتا ہے اس کی, تو کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر اس کی تربیت میں برابر لگے رہنا مرتے دم تک. حرث لکم کہہ کر سب کچھ اس میں آ گیا, تربیت کے سارے اصول وغیرہ سب. نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم, ابھی تمہیں بیج بونا ہے, مگر دیکھو یہ بیج بونے کا طریقہ ایسا ہے کہ اس میں لذت آتی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اصل مقصد ہے اسے تم بھول جاؤ اور لذت ہی میں پڑے رہو اور اسے لذت ہی کا مقصد بنا لو. اب نمازیں بھی جا رہی ہے, دین کے کام بھی چوپٹ ہو رہے ہیں, دین کے لیے جو محنت کرنی ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے, دونوں لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں, گھومو پھرو خواہشات پوری کرو کھاؤ پیو اسی میں پڑ گئے. اب وقدموا لانفسکم, اور تم دونوں اپنی آخرت کے لیے بھی آگے کچھ بھیجتے رہو. متوجہ کیا کہ دیکھو بھول مت جانا, اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ آگے بھیجتے رہو. کیوں آخرت کے لیے بھیجتے رہو؟ اس لیے کہ دنیا کی لذتیں فانی ہے اور چند روزہ ہے, اصل زندگی آخرت کی ہے, اصل لذت آخرت کی لذت ہے. یہ دنیا میں آج مولانا کی واہ واہ ہو جائے, ان کی بیگم کی واہ واہ ہو جائے, وہاں ان کی ساری سہیلیاں کہہ رہی ہوں اس وقت کہ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے, بہت اچھے کپڑے تو نے پہنے ہیں, بہت اچھا ہار ہے, ان کی خوب تعریف ہو, بہت اچھا امامہ, بہت اچھا جبا مشلا پہنا ہوا. اصل جن کے لیے مشلا پہنا ہوا ہے وہ تو پسند کرے, تیری جدا پسند میری جدا پسند, تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند, جن کے لیے پہنا ہوا ہے وہ تو پسند کرے. بیگم نے جس کے لیے سب کچھ آج پہنا ہوا ہے وہ تو پسند کرے. ایک لڑکی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی شادی کا دن, جیسے ہماری بھانجی اس وقت بیٹھی ہوئی ہوگی اپنی سہیلیوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے رشتے داروں کے ساتھ. عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے, زیورات, اور سہیلیاں جو ہے ایسے موقع پر خوشی محسوس کرتی ہیں. اس کی کزن, چچا زاد بہنیں, ماموں زاد بہنیں, خالہ زاد بہنیں, پھوپھی زاد بہنیں, تو اسے اس کی خوشی میں اضافہ کرنے کے لیے, اور ہونا چاہیے شادی کے موقع پر اور خوشیوں کے موقع پر, خوشیوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے, برباد نہیں کرنا چاہیے, خوشیوں میں اضافہ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بالعموم یہ دیکھا جاتا ہے کہ عین نکاح کے دن بھی رشتے داروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, عین شادی رشتے داروں میں. میرے کچھ شاگردوں کو ایک بات سمجھا رہا تھا پرسوں, میں نے کہا حالات کو دیکھ کر کام کرنے چاہیے, حالات کو دیکھ کر, حالات کو دیکھ کر کام کرنا چاہیے. اور میں نے ان کو مثال کے طور پر یہ کہا, میں نے کہا کہ مولوی احمد ہمارے ساتھ 10 سال تک رہے, اور جتنی بے تکلفی سے میں انہیں ڈانٹ سکتا ہوں کسی کو نہیں, اس لیے کہ ان کی محبت کے بارے میں مجھے 100 نہیں 101% یقین ہے. اللہ تعالیٰ نظر عبد سے بچائے, اور اللہ اور ترقیات سے نوازی, اور اس محبت کو اس کی محبت کا ذریعہ بنائے. اور پتا ہے سب کو, ان کے شاگردوں کے سامنے بھی کوئی سخت جملہ میں کہہ دیتا ہوں, ذرہ برابر فرق نہیں آتا ان کی طبیعت میں, تعلق میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے. تو میں ان کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا حالات کا جائزہ لینا چاہیے. میں نے کہا یہ اگر اس وقت زندگی کی سب سے بڑی غلطی بھی اس وقت کریں تو ایک مہینے تک ہم کڑوا گھونٹ پی جائیں گے, ہم ایک لفظ نہیں کہیں گے, اس لیے کہ ان کی خوشی کا دن ہے. اس وقت ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, یہ بے وقوفی ہوگی کہ میں ان کو چھیڑوں اس وقت. مگر ہمارے یہاں شادیوں میں, خاندانوں میں لڑائیاں, جھگڑے, ایک دوسرے کو ناراض کرنا, بدمزگی, یہ ہوتا یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, نفس ہمارا کنٹرول میں نہیں رہتا, اور ہر شخص پھر ایک ہفتے کے بعد پچھتاوا کرتا ہے ہر شخص. مگر چڑیا چگ گئی کھیت, اب کیا ہو سکتا ہے, اب یہ شادی دوبارہ نہیں آ سکتی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دلوں کو ہمیشہ صاف رکھو, ہمیشہ صاف رکھو. ہمیں سامنے والے کے سرکمسٹانسز معلوم نہیں ہوتے, جو ریالٹیز جس کے سامنے ہوتی ہے, کیا حالت ہے, کن حالات کی وجہ سے ایسا ہوا, کیوں ہوا, بس ایک بدگمانی جو ہمارے دل دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے خاندانوں میں تفریق چلتی ہی رہتی ہے بس موت تک. اور اس کو ہم مشن بنا کے رہتے ہیں, مشن بنا کے کہ دو خاندان ہیں تو ایک دوسرے سے جتنا الگ کر سکے, یہ ان کو ساتھ رکھتے ہیں, ان کو ساتھ الگ, بالکل. ایک دن مرنا ہے میرے بھائیو, اللہ تعالی شانوں کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا منہ دکھائیں گے. تو خوشی کے موقع پر خوشی میں اضافہ کرنا چاہیے, سب کچھ بھول جانا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ دلہن کو بہت کہ تیرا کپڑا اوپر اوپر سے بھی کہتے ہیں ایسے موقع پر کہ یار آج بہت تو خوش نظر آ رہا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھے کپڑے پہنے, سب تعریف کر رہے. اور وہ دلہن جو ہے سمجھدار تھی تو بہت یوں گہری سوچ میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کے چہرے کے اوپر خوشی نہیں آ رہی ہے. تو خاص خاص جو اس کی سہیلیاں تھیں ان کو کام سونپا گیا کہ بھئی تم کچھ اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرو, کیا ایسا تو نہیں کہ جس جگہ پہ شادی ہو رہی ہے راضی نہیں ہے, کچھ معلوم کرو کیوں یہ بہت سوچ میں پڑی ہوئی ہے. تو بھی سمجھدار تھی, اس سے کہا کہ کیا بات ہے. تو یہ کہ ہاں تم سب تو میری تعریف کر رہی ہو کہ ڈریس بھی بہت اچھا ہے اور ہار بھی بہت اچھا ہے اور بینگلس بھی بہت اچھے ہیں, مگر میں نے جس کے لیے یہ سوچ کر پہنا ہے کہ اسے بھی اچھے لگیں گے, جب وہ مجھے کہیں کہ بہت اچھے ہیں تب بات تو بنے گی, ابھی تو میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو یہ دنیا کی جتنی میرے بھائیو لذتیں ہیں, راحتیں ہیں, اور لوگوں کی تعریفیں ہیں, جب تک ہماری روح نہ نکلے اور موت کے وقت اللہ یہ نہ کہے کہ میرا بندہ تو میرا بن کے آیا ہے, اس وقت تک کوئی بات نہیں. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ یہ ہے وقدم تم اپنے لیے آگے بھیجو تاکہ جس وقت اس جہان میں جانے کا وقت آئے تو اللہ کہے کہ میرا بندہ تو دنیا میں رہ کر دنیا کی لذتوں میں دنیا کی لذتوں سے بچ کر میرے یہاں میرا بن کر آیا ہے. حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, انہوں نے بھی ایک دوسری مثال دی ہے کہ غلام بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ دوسرے بھی ساتھی غلام تھے, ایک ہی آقا کے سب غلام تھے, تو وہ ذرا ہٹا کٹا تھا خوبصورت خوب روح ہوشیار, تو باقی سب غلام کہنے لگے کہ یار تو ہم سب میں بہت زیادہ ڈسٹنگوشڈ ہے بہت خوبصورت, تجھے اگر آقا بیچنا چاہے تو ایک لاکھ پاؤنڈ تیری قیمت آ جاوے, 100,000 pounds کی قیمت آ جاوے. وہ بالکل ایسے خاموش, وہ کہے کہ یار ہم تیری اتنی تعریف کر رہے ہیں اور تو ہنستا نہیں مسکراتا نہیں. تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میں بھی غلام تم بھی غلام, غلام غلام کی قیمت لگائے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی, خوشی کی بات تو تب ہے کہ آقا یہ کہے کہ تو ایک لاکھ پاؤنڈ کا ہے. تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں وہ سب غلام ہیں. میں مولانا کی تعریف کروں, ہمارے بیٹے احمد کی میں تعریف کروں, غلام ہوں میں, غلام غلام کی تعریف کرے, نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے ستاری فرمائی اور لوگوں کے دلوں میں ہمارے بارے میں اچھے خیالات ڈالے اور وہ ہماری تعریف کرتے ہیں, مگر یہ غلام کی تعریف ہے. دنیا میں جتنے لوگ ہماری تعریف کرے یہ غلام کی تعریف ہے, بات تو تب بنے گی جب آقا ہماری تعریف کرے, آسمانوں پہ آقا ہماری تعریف کرے. اور آقا کی تعریف کو حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم دوسرے جہان کے لیے بھیجیں. اور پھر حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھتے تھے کہ ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, دنیا میں ذلت کے ساتھ رہے عزت کے ساتھ رہے, ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. تو اسی کی طرح متوجہ فرمائے کہ دنیا میں رہتے ہوئے شادی کی سنت کو صحیح طریقے سے اختیار کر کے شادی کے بعد بھی تم دونوں کی زندگیاں اللہ جل جلالہ و امن والو کے حکام کے مطابق گزرنی چاہیے اور تقدیم لانفس ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے, سامنے رہنا چاہیے. یہ بھی حدیث قرآن پڑھے ہوئے ہیں, انہیں پتا ہے کہ تقدیم لانفس کا کیا معنی ہے, وہ بھی پڑھ رہی ہے دورہ حدیث میں ہے, انہیں پتا ہے تقدیم لانفس کے میں اپنے لیے آگے بھیجوں, اپنے لیے آگے بھیجوں, اپنے لیے آگے بھیجوں, اس کی خاطر قربانیاں دینی پڑے گی, انہیں بھی قربانیاں دینی پڑے گی, انہیں بھی قربانیاں دینی پڑے گی. کبھی شوہر کو قربانی دینی پڑتی ہے, کبھی بیوی کو قربانی دینی پڑتی ہے, دونوں قربانی دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے کو انکریج کرو, میاں بیوی کو, بیوی میاں کو دین پر لانے کے لیے, دین پر چلانے کے لیے. اس کے بارے میں کیسی مزے کی حدیث بیان فرمائی, کہا کہ اللہ جل جلالہ وامن والو ایک منظر کو دیکھ کر ہنستے ہیں, اللہ ہنستے ہیں ایک منظر کو دیکھ کر, خوشی میں ہنستے ہیں اللہ, ہنستے ہیں کا مطلب ہے کہ بہت خوش ہوتے ہیں. جب ایک شخص خوش ہوتا ہے دل ہی دل میں تو چہرے پر اثر نظر آتا ہے, زیادہ خوش ہوتا ہے تو ہونٹوں پر اثر نظر, بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو خوب ہنستا ہے کھل کھلا کر. تو اللہ ہنستے ہیں یعنی اللہ بہت خوش ہوتے ہیں ایک منظر کو دیکھ کر. اللہ اکبر, میں کس منظر کو دیکھ کر کہ بیگم صبح کو اٹھ جاتی ہے تہجد کے وقت فجر کے وقت اور میاں جو ہے تھکاوٹ کی وجہ سے نیند میں ہے, وہ جگانے کی کوشش کرتی ہے مگر جب وہ نہیں جاگتے تو پھر پانی میں ہاتھ ڈالتی ہے اور چہرے کے اوپر چھڑکتی ہے کہ میاں اٹھو میں جنت میں جانے کی تیاری کر رہی ہوں, میں نہیں چاہتی کہ تم پیچھے رہ جاؤ, تم بھی میرے ساتھ ہی رہو. اللہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں. اور اسی طرح الٹا کہ میاں اٹھ جاتے ہیں اور بی بی صاحبہ سوئی پڑی ہے تو جگانے کی کوشش کرتا ہے مگر جب وہ نہیں جاگتی تو پیار محبت سے یوں پانی لے کر چھڑکتا ہے چہرے کے اوپر کہ بی بی میں بہت آگے جا رہا ہوں, تہجد پڑھ رہا ہوں, میں یہ نہیں چاہتا کہ جنت میں تم مجھ سے الگ ہو جائے, تو بھی اٹھ جا. دونوں کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے آگے. وقدموا لانفسکم اپنے لیے آگے بھیجو, اور آگے بھیجنے کا طریقہ بتلایا آگے, وقدموا لانفسکم اپنے لیے آگے کیسے بھیج سکو گے سب کچھ, واتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. ہر وقت دونوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ ہماری کسی بات سے ناراض نہ ہو, وہ میری بیٹی ہے یہ میرا بیٹا ہے, اسے آپ نصیحت سمجھے دونوں, یہی نصیحت کہ تقدیم لانفس کو سامنے رکھے کہ دنیا چند روزہ ہے. ہماری بھانجی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تھوڑی بہت تکلیف ہو گئی تو کیا حرج ہے, انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ تھوڑی بہت تکلیف ہو گئی تو کیا ہے, ہمارا گول جو ہے دونوں کا آخرت, دونوں مل کر جو بھی فیصلے کریں آخرت کو سامنے رکھ کر فیصلے کریں کہ ہماری آخرت کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. اور یہ نصیحت ہے ان دونوں کی وساطت سے ہر دلہا دلہن کے لیے, وقدموا لانفسکم, کہ زندگی کا مقصد عیاشی نہ ہو, مزے نہ ہو, تقدیم لانفس, آگے آخرت کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور اس کے لیے کیا ہے, واتقوا اللہ, وہاں بھی ہے واتقوا اللہ, یہاں بھی واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہ سوچو کہ اللہ مجھ سے کسی بات پر ناراض نہ ہو, میں ایسا کوئی کام نہ کروں کہ اللہ ناراض ہو جائے. اس میں سب کچھ آ گیا کہ بیوی جو ہے اپنے تقاضے جب دل پر وارد ہوتے ہیں تو کبھی کبھی بیوی ضد پر اتر جاتی ہے اور شوہر کی بھی مخالفت کرتی ہے, شوہر کی نافرمانی کر بیٹھتی ہے. اور شریف عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں, اس لیے کہ نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. بعد میں شریف عورتوں کو بہت زیادہ ندامت ہوتی ہے, زندگی بھر کے لیے ندامت. شوہر 100 مرتبہ کہے کہ یہ تو میں بھول گیا ہوں, تو کیوں بار بار, مگر ندامت رہتی ہے. شریف عورت ہوتی ہے اس کو کھاتے نہیں. اس وقت یہ واتقوا اللہ, کہ میں میرے شوہر کے سامنے اس طرح بولوں گی, میں میرے شوہر کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گی تو اللہ مجھ سے ناراض ہوگا, اللہ مجھ سے ناراض ہوگا. ٹرانسپیرنسی بھی رہے گی, لویلٹی بھی رہے گی, شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرے گی, مشورے کے بغیر, سب کچھ اس میں آ گیا. واتقوا اللہ, اور شوہر بھی اللہ نے اسے وللرجال علیہن درجہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, ایک درجہ اونچا دیا ہے, شوہر کو امیر بنایا ہے, شوہر کو امیر, شوہر حاکم نہیں ہے, شوہر امیر ہے. اور ہر چیز میں جب ایک سے زیادہ پارٹی ہو جاتی ہے تو کسی نہ کسی کو امیر بنانا پڑتا ہے. اب ایک گھر کو چلانے کے لیے میاں بیوی تو ایک کسی کو امیر بنانا پڑے گا. میں غیر مسلم پوچھتے ہیں تو ان کو کہتا ہوں کہ اس میں کیا ہو گیا, آپ اسے ایکوالٹی کے خلاف کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کی آفس کے اندر کوئی مینیجر ہوتا ہے کہ نہیں, اور مینیجر کے نیچے 10 آدمی کام کرتے ہیں کہ نہیں, وہاں آپ کیوں نہیں کہتے کہ ایکوالٹی کے خلاف ہے, کہ اسے مینیجر کیوں بنا دیا گیا؟ وہاں کوئی نہیں کہتا, سب کہتے ہیں کہ انتظام کے لیے ضروری ہے کہ ایک مینیجر ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی ایکوالٹی ہے, انتظام کے لیے ضروری ہے کہ ایک مینیجر ہو, اور وہ مینیجر شوہر ہے. شوہر کو امیر بنایا اور بیوی کو وزیر بنایا. وزیر, وزیر ہمیشہ کیا کرتا ہے, مشورہ دینے کا کام کرتا ہے. اور فیصلہ کون کرتا ہے؟ شوہر کرتا ہے. امیر فیصلہ کرتا ہے, وزیر مشورہ. مشورہ شوہر لیں نہ لیں, بیوی کو مشورہ دینے کا حق ہے, اس لیے کہ وہ وزیر ہے. وزیر کا کام یہ ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی حیات طیبہ میں ازواج مطہرات سے مشورہ کرتے تھے. اور ایسی حدیثیں بھی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ مشورہ لے کر اس مشورے پر عمل کیا اور اس میں کامیابی پائی. خود امت کو سبق سکھانے کے لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ایک موقع پر کنفیوژن میں ڈال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی سب سر کے بالوں کو حلق کرا دو, اب عمرہ نہیں کرنا ہے, واپس جانا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سوچا کہ ان کے سر پر تو ابھی بال ہیں, انہوں نے تو حلق کرایا نہیں, ہم نے بھی نہیں حلق کرایا, تو اگر ہم سب ایسے ہی بیٹھے رہے شاید اللہ کو رحم آ جائے. اور اللہ فرما دے کہ ٹھیک ہے عمرہ کر لو. نافرمانی نہیں تھی, یہ لالچ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کنفیوژن میں ڈالا. آپ فیصلہ نہ کر سکے کہ اب میں ان کو حلق کیسے کراؤں, اور حلق نہ کرے تو واپس مدینہ کیسے لے جاؤں. اندر گھر میں داخل ہوئے, ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے چہرے کو دیکھا کہ امیر کے چہرے پر کوئی پریشانی ہے اور میں وزیر ہوں, تو کہا کہ کوئی مسئلہ ہے؟ کہا کہ ہاں مسئلہ ہے, میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ حلق کرا لو, یہ حلق کرا نہیں رہے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئی کہ حلق اس لیے نہیں کرا رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کو امید ہے کہ ہم احرام سے نکلے نہیں ہیں, تو ابھی بھی چانس ہے کہ اللہ اپنا فیصلہ بدلے ہماری اس حالت کو دیکھ کر, ہمارے جذبے کو دیکھ کر. تو یہ جو چانس ان کے ذہنوں میں ہے, یہ چانس اگر ختم ہو جائے گا تو یہ حلق کرا لیں گے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں راستہ بتلاؤں؟ کہا کہ بتا, کہ آپ حلق کرا لیجئے, یہاں آپ حلق کرا لیجئے, اور حلق کرا کر کے کچھ نہ کہیے, صرف باہر نکلیے, کچھ بولیے بھی مت, حلق کرا کے باہر نکلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے, حلق کرایا, حلق کرا کر خیمے سے باہر تشریف لائے, صحابہ نے دیکھا کہ اب تو سارے چانسز ختم. نافرمانی تو تھی نہیں. یعنی عورتیں بھی کتنے اونچے مقام تک پہنچتی ہیں کہ کیا فہم, اللہ اکبر, وہ سمجھ گئی تھی کہ نافرمانی نہیں ہے صحابہ کی, اور اگر نافرمانی ہوتی تو اس کے بعد بھی نافرمانی کرتے, مگر نہیں, وہ چاند اب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ تو ختم ہو گیا, اپنے حلق کرا لیا تو اب تو واپس ہی جانا ہے, تو انہوں نے بھی حلق کرا لیا. تو امیر اور وزیر, امیر اور وزیر, عورتوں کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے. کبھی ہمیں حالات کو دیکھ کر, کبھی ہوتا ہے وہ ایموشنل ہو جائے تو ہمیں دب جانا پڑتا ہے, یہ بھی حالات آتے ہیں. تو واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اگر سامنے ہوگا تو کبھی بھی میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں ایسی نہیں ہوں گی جن کے نتیجے میں گھر کا سکون چھن جاوے اور لٹ جاوے. اسی لیے نکاح کے خطبے میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقول, چار مرتبہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. تو تقوی جب ہوگا, ختم کر رہا ہوں, تقوی جب ہوگا, تقوی تقوی تو ہر وقت آخرت کی تیاری میں لگا رہے گا. جو کچھ کرے گا آخرت میں جائے گا, جو کچھ کرے گا آخرت میں جائے گا. بیوی کے حقوق کی ادائیگی بھی کرے گا تو آخرت کو سامنے رکھ کر اس میں بھی ثواب ملے گا. بیوی کے لیے چاکلیٹ لائے گا اس میں بھی ثواب ملے گا, اس لیے کہ وہ بیوی کے ڈر سے چاکلیٹ نہیں لائے گا. بیوی کے ڈر سے نہیں کہ میں ذرا آج لیٹ جا رہا ہوں تو کچھ لے کر جاؤں ورنہ جھگڑا شروع ہو جائے گا. وہ اس لیے لے جائے گا کہ میری بیوی کا دل خوش ہوگا تو اس دل کو پیدا کرنے والا بھی خوش ہوگا. اپنی بیوی کے لیے پھول لے جائے گا تو ان کو پھول بنانے کے لیے نہیں, پھول. میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو اولڈر جنریشن ہے ان کو پوچھو, زندگی میں کبھی اپنی بیوی کو چاکلیٹ نہیں دی ہوگی, کبھی پھول لے کر نہیں گئے ہوں گے, مگر ان کی محبتیں بے مثال, ان کی محبتیں بے مثال. میں ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھتا تھا کہ ہماری والدہ محترمہ اللہ ان کا سایہ تادیر قائم رکھے, ان کو کچھ کہنا ہوتا تھا, کسی غلطی کی طرح متوجہ کرنا ہوتا تھا تو وہ ہماری طرح کی فارمیلٹیز نہیں, ہمیں تو دو مہینے تک تو سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کیسے شروع کروں. دو مہینے تک تو ہم لوگوں کو سوچنا پڑتا ہی ہے جو نیو جنریشن ہے, کہ اب اس کے ساتھ بات کروں تو موڈ میں ہے یا نہیں, کیسے موڈ میں ہے, بات کس طرح شروع کروں, کس اونٹ پہ کروٹ بیٹھے گا. اور ان کے یہاں چلتے چلتے بس بات کر لی اور چلے گئے اور واپس آئے تو کچھ بھی نہیں. ہماری والدہ کے چہرے پر اس کے کوئی آثار نہیں ہوتے تھے, یعنی اولاد کے سامنے ہی کہہ دیتے تھے ابا, اور چہرے پر کوئی غمی کے آثار نہیں ہماری والدہ کو. تو اس وقت تو ہم بچے تھے, مگر اب سنتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں, ابھی اب سوچتے ہیں تو کہ والدہ کو ہمارے والد سے محبت کتنی ہوگی کہ سب کے سامنے ایسے ٹوک دیتے تھے, کسی کے رہنے دیجیے اس کو, کوئی اثر نہیں. اور واپس آئے تو ان کے دل پر بھی کوئی اثر نہیں اسی طرح والدہ کے ساتھ. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں فارمیلٹیز نہیں ہوتی, اور جہاں فارمیلٹیز ہوتے سمجھ جاؤ کہ محبت نہیں ہے. یہ رشتے داروں میں کہہ رہا ہوں, رشتے داروں میں بھی اگر محبت ہوگی تو فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور جہاں فارمیلٹیز کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھو کہ محبت نہیں ہے. جہاں محبتیں ہوتی ہے فارمیلٹیز نہیں ہوتی, فارمیلٹیز کی ضرورت پڑتی ہے تو سمجھو کہ محبت نہیں ہے. تو ان میں محبتیں تھیں. اور میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آج کل یہ پھول جو ہم لے جاتے ہیں وہ ان کو پھول بنانے کے لیے, محبتیں ہے نہیں, پھول ہی دکھا کر کے پھول بنا دو کہ بھائی اسی سے وہ ٹھنڈی رہے گی, اور کبھی وہ بھی ہمیں ٹھنڈا کرنے کے لیے پھول لے آتی ہے. تو ہم دونوں پارٹیوں کو ٹھنڈا کرنے میں پھول والے کا بہت کام ہوتا ہے. واتقوا اللہ, تقوی آ جائے گا تو تقدیم لی انفس. ختم کر رہا ہوں, کیا کہا کہ مزے میں مت پڑے رہنا, اصل مقصد یہ شادی کا بھی آخرت کو بنانا ہے. اسی لیے نکاح جو ہے وہ آدھا دین ہے, اسے آدھا دین کہا گیا. آدھا دین کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زبان کی حفاظت کر لے, شرمگاہ کی حفاظت کر لے, اس کے لیے جنت کی گارنٹی. جی تو شادی کے ذریعے آدھا کام تو ہو گیا, آدھا کام اب شرمگاہ کی حفاظت ہو گئی. یہ مقصد ہونا چاہیے, نیتیں ہونی چاہیے. نیتیں یہ بتلائی جاتی ہے دلہا کو اور دلہن کو کہ میں اس لیے نکاح کر رہی ہوں, کر رہا ہوں. نیت نمبر ایک, اگر نیت پہلے نہیں کی ہے تو ابھی بھی کر لو کہ ہم نے نکاح اس لیے کیا ہے آج سے. نمبر ایک, ہم گناہوں سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے, نیت نمبر ایک. اور نیت نمبر دو, سب سے پہلی نیت, میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, انہوں نے کیا تھا اس لیے میں کر رہا ہوں. نمبر دو, میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ نکاح کی برکت سے میں گناہوں سے بچ کر رہوں گا. اور نمبر تین, میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں, اس لیے نکاح کر رہی ہوں
کہ نیک صالح اولاد پیدا ہوگی جو میرے لیے بھی آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے دین کی خدمت کرے گی, دین کو پھیلائے گی, تو اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہوگا, اس لیے نکاح کر رہا ہوں. اور تقدیم لی انفس, آگے بھیجنا ہے جو کچھ کرنا ہے آخرت کے لیے, اور آخرت کے لیے کرنے کے لیے تقوی. زندگی میں تقوی آ جائے گا تو آخرت کے لیے زندگی گزارنا دونوں کے لیے آسان ہو جائے گا. اگر یہ ہو گیا تو آگے کیا فرمایا, وبشر المؤمنین, وبشر المؤمنین. پہلے کہا کہ آگے کی فکر کرو, اور آگے کی فکر کرنے کے لیے زندگی میں تقوی لاؤ. زندگی میں تقوی آ جائے گا تو آگے کی فکر پیدا ہو جائے گی, آگے کی فکر پیدا ہو جائے گی تو یہ کامل مومن ہو جائے گا, اور جب کامل مومن ہو جائے گا تو کہا کہ ایسے مومنوں کو جنت کی بشارت سنا دیجیے. وبشر المؤمنین, بس اسی پر ختم کرتا ہوں میرے بھائیو. اس نکاح کی مجلس کی وساطت سے میں سب سے پہلے اپنے نفس سے, اپنی ذات سے مخاطب ہوں, اس کے بعد دلہا سے, دلہن سے, دونوں خاندانوں سے, سب ان کے جو رشتے دار آئے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد سب دوست احباب سے, اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز پہنچ رہی ہے, بعد میں پہنچے گی. یہی میری درخواست ہے کہ اسلام جو ہے بہت بڑی دولت ہے, یہ اسلام کو حرز جان بناؤ, اسے دولت سمجھو, اور اس دولت کا کوئی حصہ ہماری زندگی سے چھوٹنے نہ پائے, پورا یہ ہماری زندگی میں رہے. یہ اگر ہم نے کر لیا تو ہم مومنین ہو گئے, یہ اگر ہم نے کر لیا تو تقوی بھی آ گیا, یہ اگر ہم نے کر لیا تو آخرت کی تیاری بھی شروع ہو گئی, تو پھر ہمارے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. دنیا میں بھی بشارت ہے, اور موت کے وقت بھی بشارت ہے, قبر میں بھی بشارت ہے, قیامت کے دن بھی بشارت ہے, آخرت میں بھی بشارت ہے. اور یہ شادی کے نکاح میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے جس میں چار مرتبہ تقوی کا حکم ہوتا ہے, یہ تقوی کا یہی معنی کہ پورا اسلام زندگی میں لاؤ, متقی بن جاؤ, یعنی پورا اسلام زندگی میں لاؤ. یہ کیوں بار بار چار مرتبہ حکم ہوتا ہے؟ اسی کہ اللہ تعالی شانہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, تو شادی کے موقع پر دیکھا کہ دونوں طرف والے جو ہے بہت خوشیوں میں ہیں, آج بہت خوشیوں میں, مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ شادی کی خوشی تو چند روزہ ہے. جن کا دلہا دلہن سے کوئی خاص آج تعلق نہیں ہے, وہ دو گھنٹے میں بھول جائیں گے اس خوشی کو, اور رشتے داروں کے اندر ایک ہفتے دو ہفتے تک خوشیاں رہے گی, دلہا دلہن کے ماں باپ کے اندر ایک سال تک خوشی رہے گی, اللہ کرے کہ پوری زندگی خوشیاں رہے, مگر یہ جو خاص قسم کی خوشی اس وقت ہے وہ تو باقی نہیں رہے گی. دلہا دلہن کو بھی اللہ تعالیٰ خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے, محبتوں والی, الفتوں والی زندگی عطا فرمائے, مگر جو ایک خاص کیفیت خوشی کی ابھی ہے وہ تو ایک مہینے کے بعد نہیں رہے گی. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے نکاح کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, مگر یہ دنیا کی خوشی عارضی ہے, چند لمحوں کے بعد ختم ہو جائے گی. تو ایسا خطبہ پڑھا جس میں چار مرتبہ تقوی کی تلقین فرمائی, اور تقوی کی تلقین فرما کر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ یہ میرے امتیوں, اگر اس تقوی کو تم نے اختیار کر لیا تو تمہیں ابدی اور ہمیشہ کی خوشیاں حاصل ہو جائے گی. یہ عارضی خوشی سے میں تمہیں ابدی خوشی کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. تو آج سے یہ عزم لے کر کے جائیں کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے, پورے اسلام کو سیکھنا ہے, اسلام کو سینے سے لگانا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو بھی قبول فرماوے, اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے قلوب کو تقوی کے نور سے منور فرمائے, ہماری زندگیوں کو اسلام سے آراستہ فرماوے, ہمیں اعلیٰ درجے کا کامل مومن بنا دے, اور اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں اسی حالت میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا حسن خاتمہ بھی اسی پر کرے. اور آج یہ دونوں جو شادیاں کر رہے ہیں میرے دونوں بچے, اللہ تعالیٰ ان کو میرے لیے بھی, ان کے ماں باپ کے لیے, ان کے دونوں خاندانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ انہیں بھی اور ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو, دونوں خاندانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے, اور ان کے اساتذہ کے لیے, ان کے بڑوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ان کی نسلوں کے برے دن ان کے بڑوں کو, ان کے خاندانوں میں سے کسی کو نہ دنیا میں دکھائے نہ آخرت میں دکھائے. اور ہم جتنے اولاد والے ہیں, جتنے اولاد والے ہونے والے ہیں, اللہ تعالیٰ شانہ ہم میں سے بھی کسی کو ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کے برے دن نہ دنیا میں دکھائے نہ آخرت میں دکھائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ان سب کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بہت مبارک کرے, دونوں خاندانوں کے درمیان محبت کا ذریعہ بنائے، اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے، دین کی خدمت کے لیے ان دونوں کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اس مبارک سنت کے وجود میں آنے کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو بھی آخرت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. صدق الله العظيم. مولوی احمد پٹیل صاحب، میں آدم بھائی راوت کی صاحبزادی عائشہ اپنی بھانجی کی طرف سے وکیل ہوں. اس نے بعوض نقد مہر فاطمی آپ سے نکاح کی مجھے اجازت دی ہے. میں مسلمانوں کی اس مجلس کے روبرو عائشہ کی ذات کو بعوض نقد مہر فاطمی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. کیا آپ نے اسے قبول کیا؟ بارک اللہ. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين. اللهم اجعلنا من أوليائك الصديقين. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك.
اللهم انا نسالك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الطيبين والطيبات، وألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات. اے ارحم الراحمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے ارحم الراحمین، اسلام تو نے ایک بہت بڑی دولت ہمیں عطا فرمائی تھی، الہ العالمین ہم اس سلسلے میں بہت کوتاہ رہے اور بہت ناشکری میں رہے. الہ العالمین یہ بہت بڑا جرم ہوا ہے، اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. اور الہ العالمین اسلام کی دولت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کے ایک ایک حکم کو اور ایک ایک ادب تک کو الہ العالمین حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرما. اسلام کی برکت سے ہمارے قلوب کو تقوی کے نور سے منور فرما. الہ العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے قبول فرما. الہ العالمین آخرت کی فکر عطا فرما. الہ العالمین اس زندگی کے لیے، الہ العالمین اس زندگی کی راحت کے لیے سامان مہیا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں فکر آخرت نصیب فرما. دنیا کی الہ العالمین بے رغبتی دنیا سے زہد عطا فرما، بے رغبتی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین دنیا کی ناجائز لذتوں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین جائز لذتوں میں اعتدال عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین آج کے اس نکاح میں خوب خیر و برکت پیدا فرما. الہ العالمین خوب خیر و برکت پیدا فرما، خوب خیر و برکت پیدا فرما. الہ العالمین ان دونوں کو الہ العالمین بہت محبت عطا فرما، مودت عطا فرما. الہ العالمین انہیں الفت والی، انس والی زندگی عطا فرما، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرما. الہ العالمین ایک دوسرے کو دونوں کے لیے الہ العالمین سکون کا ذریعہ بنا. الہ العالمین انہیں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا. الہ العالمین ایک دوسرے کا معاون بنا. الہ العالمین اس رشتے کو گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین اس رشتے کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین اس رشتے کو دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا. الہ العالمین اس رشتے کو تکمیل ایمان، تکمیل دین کا ذریعہ بنا. الہ العالمین اس رشتے کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنا. الہ العالمین اس رشتے کو دین کی خدمت، اشاعت دین اور الہ العالمین تیری محبت کے دنیا میں عام ہونے کا ذریعہ بنا. اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے اپنی حیات طیبہ میں جو بھلی دعائیں فرمائی تھی وہ ساری ان دونوں کے حق میں قبول فرما. الہ العالمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے جو اچھے اچھے اوصاف بیان فرمائے ہیں ان سے ان دونوں کو متصف فرما. دلہا دلہن کے جو برے اوصاف بیان فرمائے ہیں ان سے ان دونوں کو پاک فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین بدناظرین کی نظر سے ان کی حفاظت فرما، شریروں کے شر سے، مفسدین کے فساد سے، عاندین کے عناد سے، حاسدین کے حسد سے، فتنوں کے فتنے سے الہ العالمین رکھنا، اندازی پیدا کرنے والوں کی رکھنا اندازیوں سے الہ العالمین ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین آفات سے، بلیات سے، بلاؤں سے، جادو کے، شیاطین کے، جنات کے اثر سے ان کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین ہر قسم کی دنیاوی اخروی پناہ انہیں عطا فرما. اے ارحم الراحمین انہیں ہمارے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے الہ العالمین آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین انہیں دنیاوی اخروی ہر قسم کی سرخ روئی عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہم سب کو آج کے اس خوشی کے دن کی برکت سے الہ العالمین دنیاوی اخروی ساری خوشیاں عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو دنیاوی اخروی ہر خیر عطا فرما. الہ العالمین جو جو ہم میں سے پریشان حال ہیں, ہمارے تعلق والوں میں سے, ہمارے گھر والوں میں سے, احباب میں سے, خاندانوں میں سے جو جو پریشان حال ہے, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مصیبت زدہ ہے عافیت عطا فرما. الہ العالمین جو میری اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما. اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. الہ العالمین جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما. جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ختم فرما. الہ العالمین جو رشتے ہو چکے ہیں مگر الہ العالمین ناچاکیاں ہیں, محبتیں مفقود ہیں, الہ العالمین ان کو محبتوں سے مبدل فرما. اے ارحم الراحمین جن خاندانوں میں ٹوٹ ہے الہ العالمین محبت سے مبدل فرما. الہ العالمین ہمیں ایسا جذبہ عطا فرما کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے والے اور بھولنے والے بنے. الہ العالمین سب کے دلوں کو جوڑ دے, خاندانوں کے دلوں کو بھی جوڑ دے, اور الہ العالمین امت کے ہر ہر فرد کے دل کو دوسرے سے جوڑ دے. الہ العالمین پوری امت کو حق پر مجتمع فرما دے. الہ العالمین آخرت کی فکر عطا فرما. آپ کی رضا کو سامنے رکھ کر, آپ کی رضا کو بنیاد بنا کر سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ان دونوں کی جو مستقبل کی زندگی ہے, الہ العالمین اس کے جتنے بھی مراحل ہیں سب مراحل میں تو ان کی رہنمائی فرما. تو الہ العالمین انہیں پناہ عطا فرما, اور الہ العالمین تو ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین آج اس خوشی کے دن میں ہمارے بہت سے رشتے دار اس خوشی میں شریک نہیں ہو سکے ہیں. الہ العالمین وہ تیرے دربار میں آ چکے ہیں. الہ العالمین اگر وہ ان کی بدعملیوں کی وجہ سے تیرے یہاں کسی مصیبت میں گرفتار ہے, تو الہ العالمین تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کے وجود میں آنے کی برکت سے الہ العالمین ان کو عذاب سے نجات عطا فرما کر انہیں بھی الہ العالمین آخرت کی ابدی خوشی عطا فرما دے. الہ العالمین سبھی مرحومین کی مغفرت فرما دے الہ العالمین, اور اگر وہ جنتوں میں الہ العالمین ان کے درجوں کو بلند فرما. اور الہ العالمین ہمارے رشتہ داروں میں سے, ہمارے بڑوں میں سے, الہ العالمین خصوصی ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائخ میں سے جو زندہ ہیں, الہ العالمین ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر قائم فرما. الہ العالمین انہیں محتاجی سے بچا دے, ہمارے برے دن دکھانے سے بچا لے. اے ارحم الراحمین انہیں خوشیاں عطا فرما, نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, اپنی ولایت عطا فرما, مقام صدیقیت عطا فرما, اور اپنے وقت پر انہیں بھی اور ہمیں بھی حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولأهلنا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.